غير زمانكم، أدبوا أولادكم غير زمانكم، تم اپنی اولاد کو اپنے زمانے سے ہٹ کے تعلیم و تربیت کرنا، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. پیغمبر اکرم فرما رہے ہیں تم اپنی اولاد کو جب کوئی تعلیم دو تو یہ یاد رکھو کہ اپنی اولاد کو تعلیم اپنے زمانے والی نہ دینا. اور یہ حدیث پیغمبر جب بول رہا ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ زمانے سے آپ جیسے کمپیوٹر کے اوپر آپ نے سارے آنے والے دنوں کے کیلنڈر کو دیکھ لیا، پیغمبر جب بول رہا ہے تو پیغمبر زمانے کے ہر صفحے پر نظر رکھ کے بول رہا ہے. پیغمبر اکرم نے فرمایا ادبو اولادکم غیر زمانکم، تم اپنی اولاد کو جب تعلیم دینا تو اپنے زمانے سے ہٹ کے تعلیم دینا. میں بالکل یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس مسجد میں بیٹھے ہوئے بہت سے ایسے افراد ہوں گے جو کمپیوٹر چلانا نہیں جانتے مگر ان کا چھوٹا پوتا اور بیٹا بہترین انداز سے کمپیوٹر چلا رہا ہوگا. یہ زمانے کا انداز ہے، زمانہ ہمارا اور تھا، آنے والا زمانہ اور ہے. جن گھروں کے اندر بیٹے اور باپ کے درمیان اختلاف پیدا ہو رہا ہے، میں ان گھروں کی بات کر رہا ہوں کہ جب جس کسی گھر میں اختلاف باپ اور بیٹے کے درمیان ہوگا، ماں اور بیٹے کے درمیان ہوگا، بہو اور ساس کے درمیان ہوگا، نند اور بھارت کے درمیان ہوگا، تو اس ٹکراؤ کے معنی یہ ہیں جب باپ اور بیٹے کے درمیان ٹکراؤ ہو رہا ہے، بیٹا باپ کی بات نہیں سن رہا ہے، باپ اپنی بات دہرائے جا رہا ہے، تو نتیجہ یہ کیوں ہے؟ ٹکراؤ کی واحد اور اس ٹکراؤ کا واحد راز یہ ہے کہ باپ نے اپنے زمانے کو اپنے بیٹے کے اوپر لاگو کرنا چاہا ہے. اور پیغمبر فرما کے گئے ہیں ادبو اولادکم غیر زمانکم، تم اپنے زمانے کو اپنے پیریڈ کو اپنی اولاد کے اوپر جب تم نافذ کرو گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ دو الگ الگ جنریشن ہے، جب دو جنریشن ہے تو دو جنریشن کے الگ الگ تقاضے ہیں، جب تقاضے ہیں تو تم اپنے تقاضوں کو اپنی اولاد کے اوپر نافذ کرو گے، نتیجے میں ٹکراؤ پیدا ہوگا. جب ٹکراؤ پیدا ہوگا بیٹا نافرمان بنے گا، بیٹا نافرمان بنے گا. تو عزیزان گرامی، میں اس یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں آپ اپنے اپنے گھروں کا جائزہ لے لیں اور آپ دیکھیں جن جن گھروں کے اندر باپ اور بیٹے کے درمیان ٹکراؤ ہو رہا ہے وہاں کے اوپر اس حدیث کے اوپر عمل نہیں ہو رہا ہے. میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں آج سے 20 سال 25 سال پہلے کا جو ماحول تھا وہ یقیناً ماحول آج کا نہیں ہے. کل 20 سال پہلے ماں باپ نے جس طرح سے زندگی گزاری تھی، چھوٹی چھوٹی مثالیں دے رہا ہوں. آج کا نوجوان ہو سکتا ہے وہ باپ سے مطالبہ کر رہا ہو کہ دیکھیے میں کھانے کے اوپر پیپسی پیوں گا. آج سے 20 سال پہلے ہو سکتا ہے اس گھر کے اندر پیپسی کا رواج نہ ہو، تو اب باپ کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے ہمارے ماں باپ نے پالا تو کبھی پیپسی نہیں پلائی، تم کیسے بیٹے بن رہے ہو کہ کھانے پر پیپسی کا مطالبہ کر رہے ہو. عزیزان گرامی، اگر آپ کے ماں باپ نے آپ کو کھانے پر پیپسی نہیں دی تو اس زمانے میں پیپسی کا رواج نہیں تھا. آج کا بیٹا آپ سے پیپسی مانگ رہا ہے، اگر آپ کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے، نہیں دے سکتے ہیں تو اور بات ہے، اگر دے سکتے ہیں تو پوری کیجئے، اور جب آپ پوری کریں گے تو کبھی گھر میں ٹکراؤ پیدا نہیں ہوگا. ٹکراؤ پیدا ہونے کی واحد وجہ یہی ہے کہ انسان اپنے زمانے کے مطالبوں کو، اپنے زمانے کو، اپنے پیریڈ کو، اپنے زمانے کے ان طریقوں کو اپنی اولاد کے اوپر نافذ کر رہا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ یاد رکھیے گا، جن گھروں کے اندر بیٹے اور باپ کے درمیان اختلاف پایا جا رہا ہے اس کا ایک سبب دوسری حدیث کے اندر ملتا ہے. حدیث میں معصوم فرما رہے ہیں، سنو، اپنے بچوں کے بچپن کی شوخیوں کو روکو، بچپن کی شوخیوں کو روکو. حدیث کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، اپنے بچپن کے، اپنے بچوں کے بچپن کی شوخیوں کو روکو، یعنی ان اداؤں کو بچوں کی کبھی بھی پسند نہ کرو جو بچپنے میں ادائیں پسند ہوتی ہیں. یعنی اگر آج چھوٹا سا ننھا بچہ اور وہ مٹھی بند کر کے باپ کے اوپر ایک مرتبہ حملہ کر رہا ہے تو بچپنے میں یہ انداز اس کا ہو سکتا ہے اچھا لگے، بچے نے گلاس میں پانی پیا اور بچے ہوئے پانی کو لے جا کے باپ کے اوپر ڈال دیا، بچپنے میں یہ طریقہ اچھا لگے گا، لیکن اگر یہی طریقہ جوانی میں اختیار کر لے، باپ کو مکہ اگر اس نے یوں ہی تان لیا تو اب دنیا کہے گی کیسا نافرمان بچہ ہے جو باپ کو تماشے دکھا رہا ہے۔ تو بچپنے کی معصوم فرما رہے ہیں عزیزو، زندگی میں اگر قول معصوم کو کسی نے عملی کر لیا تو کیا مجال ہے کسی گھر میں ٹکراؤ پیدا ہو جائے۔ تو اب معصوم فرماتے ہیں سنو، اپنے بچوں کے بچپنے کی شوخیوں کو کنٹرول میں رکھو، اگر بچہ جسارتیں کر رہا ہے، جو بچہ بچپنے میں عمل کر رہا ہے یہ دیکھو، اگر یہی انداز جوانی میں اختیار کر لے، جوانی میں یہ انداز اگر تم کو اچھا لگے تب بچپنے میں اس انداز کو کرنے دینا، اگر جوانی میں وہ انداز تم کو ناپسند لگے تو بچپنے میں کبھی اس انداز کو کرنے نہ دینا۔ تو یہ یاد رکھیے گا، دوسرا مرحلہ ہے جن گھروں کے اندر اختلاف پایا جا رہا ہے، وہاں بچوں کو تعلیم جو دی گئی تھی وہ تعلیم بچپنے میں کیا بڑا اچھا لگ رہا ہے، اس نے دیکھا ہے ٹی وی کے اوپر جتنے بھی سیریل اس نے دیکھے اس کی بدتمیزیوں کو جب وہ اپنے گھر میں انجام دے رہا ہے تو بھلا لگتا ہے، مگر جوانی میں وہی انجام دے گا تو برا لگے گا۔ تو معصوم نے فرمایا کہ تم اپنے بچپنے بچوں کے بچپنے کی ان شوخیوں کو کبھی پسند نہ کرنا جو شوخیاں جوانی میں تم کو اچھی نہ لگ رہی ہیں۔ تو عزیزو، دو مرحلے ہوئے، یہ ٹکراؤ اور تضاد۔ تو میں دو گزارش کر رہا ہوں والدین سے کہ وہ اپنے بچوں کی ان دو باتوں کو یقیناً کنٹرول میں رکھیں اور اپنے زمانے کو اس کے بچے کے زمانے میں نہ لائیں۔ اب میں بچوں سے، جوانوں سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ تم یاد رکھو، تمہاری ذمہ داریاں بھی ہیں۔ یہ جو جوان آج ہو رہا ہے، جوان آنکھ ہوگا تین وجہوں سے، ہر جوان ماں باپ کی نافرمانی پر آنکھ ہوگا تین باتوں۔ پہلے آنکھ سنیے، آنکھ کہتے کسے ہیں؟ آنکھ کے معنی ہوتے ہیں کسی جڑی ہوئی چیز کو چھوڑا دینا، آنکھ کے معنی ہوتے ہیں کسی دم سے کاغذ کو آپ نے چپکا دیا، چھوڑا دیا، جب چھوڑایا تو اب کاغذ یا رہے گا یا پھٹے گا، دو حال سے، یا رہے گا یا پھٹے گا، اگر بچ گیا تو کاغذ کے اندر وہ اچھائی نہیں رہ جائے گی، غم سے چھڑانے کے بعد کچھ دھبا رہ جائے گا۔ عزیزو، جو بہت جلدی بیزار ہو کر کے اپنی اولاد کو آنکھ کر دیتے ہیں، جیسے دو چپکے ہوئے کاغذ کو چھڑانے کے بعد یہ کاغذ بھی دھبے اور داغدار ہو جاتا ہے، دوسرا کاغذ بھی داغدار ہو جاتا ہے، جو برہم ہو کر کے اپنی اولاد کو آنکھ کرتے ہیں، باپ بھی داغدار ہوتا ہے، بیٹا بھی داغدار ہوتا ہے۔ تو آنکھ کے معنی ہوتے ہیں کسی چپکی ہوئی چیز کو چھڑا دینا۔ آنکھ تین وجہوں سے آدمی ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ سنو، اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ تمہارے والدین، اِمَّا يَبْلُغَنَّا، اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، لا تقل لهما اف ولا تنهرهما، دیکھو نہ انہیں اف کہنا نہ انہیں تم جھڑکنا۔ تین چیزیں وہ ہیں جو انسان کو آف کر دیا کرتی ہیں۔ پہلی چیز اف نہ کہنا، اف۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، دیکھو اگر اللہ کے علم میں اس سے زیادہ کوئی ہلکا جملہ ہوتا تو اللہ استعمال کرتا، اللہ کے علم میں کوئی اس سے زیادہ ہلکا جملہ ہوتا تو اللہ استعمال کرتا۔ بات کو یہیں پر روکتا ہوں اور ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ اللہ کے علم میں کیا کوئی چیز اللہ کے علم سے خالی ہے؟ نہیں۔ ایک عربی کی بول چال میں یہ جملہ استعمال کیا جاتا ہے، آپ کے بچے نے آپ سے کوئی چیز مانگی, آپ نے جواب میں کہا بیٹا اگر ہوتا تو میں تمہیں دے دیتا, اگر وہ سامان ہوتا وہ چیز ہوتی تو میں تم کو دے دیتا, یعنی معلوم یہ ہوا نہیں ہے لہذا نہیں دے رہا ہوں. یہی تو ہوا, اگر بیٹا وہ چیز ہوتی تو میں تمہیں دے دیتا, معلوم وہ چیز نہیں ہے لہذا نہیں دے رہے ہیں. تو جب پروردگار عالم فرما دے کہ اگر میرے علم میں, یا معصوم کہہ دے اگر میرے علم میں ہوتا تو میں تمہیں بتا دیتا, معلوم ہوا وہ چیز کوئی ہے ہی نہیں, وجود ہی نہیں رکھتی ہے. تو ام معصوم نے کہا اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کو اف کہہ دے تو اف کہنا یہ پہلا زینہ ہے, فرسٹ اسٹیپ ہے آنکھ ہونے کا, پہلا زینہ ہے. اگر انسان اپنے باپ کو اف کہہ رہا ہے, ماں کو اف کہہ رہا ہے, اور سنیے یہ ذہنوں میں نہ آنے پائے کہ ماں آنکھ نہیں کر سکتی ہے, نہیں روایت کہتی ہے ماں بھی آنکھ کرنے کا حق رکھتی ہے اور باپ بھی آنکھ کرنے کا حق رکھتا ہے. تو پہلا زینہ اور پہلا قدم آنکھ میں یہ ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کو اف نہ کہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو چمکتی ہوئی جو دو آنکھیں ہیں, یہ دو آنکھیں جس سے چاہیے لڑا لیجئے, لیکن یہ دو آنکھیں اپنے ماں باپ سے نہ لڑائیے. آنکھوں دور کے ماں باپ کو دیکھنا یہ دوسرا قدم ہے انسان کے آنکھ ہونے کا. اگر انسان نے دور کے ماں باپ کو دیکھ لیا تو یقیناً وہ دو قدم آگے بڑھ چکا ہے اور آنکھ ہونے کے قریب ہے. تیسرا زینہ قرآن کی نظر میں آنکھ ہونے کا یہ ہے کہ لا تقل لہما افن ولا تنہرہما, اور دیکھو تم ان کو جھڑکنا نہیں. اگر تم نے تیز لب و لہجے میں یہ کہہ دیا ڈیڈی آپ تو ہر وقت, یہ ڈیڈی آپ تو ہر وقت جو کہا آپ نے ڈیڈی آپ تو جو کہہ دیا, یہ آپ تو ہی تیسرا زینہ ہے انسان کے آنکھ ہونے کا. تم اپنے باپ سے یہ نہ کہنا آپ کو, تم باپ سے ہر بات سنو. اور میں ہر والدین سے بھی یہ کہوں گا کہ بچوں کی زندگی کے تقاضوں کو پورا سمجھیے. جب روٹی اس وقت توے پر ڈالی جاتی ہے جب توا گرم ہو جاتا ہے, جب تک توا گرم نہیں ہوگا روٹی پک تو جائے گی مگر خشک ہو جائے گی. عزیزان گرامی, نوجوان کو اگر کوئی بات بتانی ہو تو اس وقت بتائیے جب وہ نوجوان آمادہ ہو رہا ہو. تو تین مرحلے. اور میرے نوجوانوں, میں ان بچوں سے جو لکھ رہے ہیں میری باتوں کو, میں ان سے گزارش کروں گا کہ اب جو میں کہنے جا رہا ہوں خوب توجہ سے اس کو سنیں. قرآن یہ کہہ رہا ہے وَقْصِدْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. پہلے آیت میں کہہ رہا ہے کہ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا. دیکھو اگر ماں باپ میں دونوں یا ایک بوڑھے ہو جائیں تو بوڑھے ہو جانے کی صورت میں تمہاری ذمہ داریاں ہیں. یہ قرآن کریم کی آئے کریمہ میں جو لفظ کبر ہے, کبر کے معنی ہوتے ہیں بوڑھے ہو جانے کی. اور جب انسان بوڑھا ہوتا ہے تو تفسیر کے اندر میں نے یہ دیکھا کہ بوڑھے کی شرط کیوں قرآن نے لگائی ہے, اندہ جب تمہارے نزدیک وہ بوڑھے ہو جائیں. کہا بوڑھے ہونے کی قید اس لیے لگائی ہے, سنیے گا, کہ جب جانوروں میں ایک پرندہ ایسا ہے جو وہ بوڑھا ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں ہماری اردو کی زبان میں گدھ, اور انگریزی میں آپ لوگ شاید اس کو ویلچے بولتے ہیں. وہ جانور جو آسمان میں بہت بلندی کے اوپر پرواز کیا کرتا ہے اس کو بولتے ہیں عربی میں نطر, اردو میں اسے گدھ بولتے ہیں. اس جانور کی خصوصیت یہ ہوتی ہے, یہ جانور جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر شکار نہیں کر پاتا, اور اس کے بچے جیسے اس نے بچوں کو دانا بھرایا تھا ایسے ہی یہ جانور کے, اس جانور کے بچے اپنے ماں باپ کو آشیانوں میں آ کر کے دانا کھلاتے ہیں, چارہ چگاتے ہیں. اور یہ بچہ جو کبھی اس کی آغوش میں پلا تھا یہ اپنے ماں باپ کو اسی طرح سے پالتا ہے جیسے ماں باپ نے اس بچے کو پالا تھا. تو کبر کے معنی یہ ہیں کہ اگر تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو تم اپنے ماں باپ کو اسی طرح سے پالنا جیسے کہ ماں باپ نے تم کو پالا تھا، تمہارے زبان نہیں تھی مگر تمہاری ضرورت پر، تمہاری بھوک پر دودھ کی شیشی لگا دی تھی، تمہارے ہاتھوں میں توانائی نہیں تھی مگر تمہارے ہاتھوں کو توانائیاں دی تھی، تمہارے قدم میں توانائی نہیں تھی مگر تم کو انہوں نے تمہیں گھٹنیوں چلنے سکھایا، انگلی پکڑ کے سکھایا، تو ماں باپ تو اسی طرح سے پالنا جیسا کہ انہوں نے تمہیں پالا تھا۔ یہ یاد رکھیے، پہلا مرحلہ کبر کا ہے۔ دوسرا مرحلہ قرآن کہتا ہے وَقْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ جناح کہتے ہیں عربی میں بازو کو، جو پرندوں کے یہ دو پر ہوتے ہیں اسے بولتے ہیں عربی میں بازو۔ اور یاد رکھیے گا میرے نوجوانوں، میں تم سے مخاطب ہوں، پرندوں کی ایک عادت ہوتی ہے، جب آشیانوں میں صلوات پر محمد و آل محمد، پرندوں کی ایک عادت ہوتی ہے، جب پرندوں کے بچے آشیانوں اور گھونسلوں میں ہوتے ہیں تو جب ان کے ماں باپ جا کر پرندوں کے لیے دانے اپنی چونچ میں لاتے ہیں تو یہ پرندے جب اپنے ماں باپ کو آشیانے میں آتا ہوا دیکھتے ہیں تو ماں باپ کا استقبال اور ان کا ویلکم کرنے کے لیے اپنے دونوں بازوؤں کو ہلانے لگتے ہیں۔ یہ پرندوں، یہ بمبئی میں اگر نوجوانوں نے نہیں دیکھا ہے تو اسے دیکھیں گے، یا ہو سکتا ہے کہ جو جنگلوں کے اور ایسے باغوں میں گئے ہوں گے انہوں نے دیکھا ہوگا، ورنہ ڈسکوری کے اوپر یقیناً دیکھا ہوگا کہ جب پرندہ آتا ہے دانے لے کر کے تو چھوٹے چھوٹے بچے یہ آ کر کے اپنے ماں باپ کا ویلکم اور استقبال کرتے ہیں بڑے ہم ہمے کے ساتھ۔ تو اب قرآن کہتا ہے وقفز کے معنی ہوتے ہیں اپنے ماں باپ کا جب تم استقبال کرو تو اسی انداز سے استقبال کرو جیسا آشیانوں میں بچہ اپنے ماں باپ کا استقبال کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی، تو وقفز کے معنی ہوتے ہیں شانے کا جھکا کر ماں باپ کا استقبال کرنا۔ تو نوجوانوں، ماں باپ کا احترام کرنا اور اس انداز سے کرنا، بس جملوں کو میں مکمل کر رہا ہوں۔ وہ انسان انسان نہیں ہے جو اپنے ماں باپ کا ویلکم اور استقبال عاجزی، خاکساری اور تواضع سے نہیں کر رہا ہے۔ یعنی اگر انسان اس نصر اور گفت کے بچے کی طرح بوڑھے ماں باپ کو نہیں کھلا سکتا یا جوانی میں اپنے ماں باپ کا استقبال نہیں کر سکتا، کہنے کو یہ انسان ہے مگر اگر دیکھا جائے تو در حقیقت یہ پرندے سے زیادہ گیا گزرا ہے، اس کی حیثیت پرندے سے زیادہ نہیں ہے بلکہ پرندہ اونچا ہے اور یہ وقار میں پرندے سے نیچا ہے۔ وقفز لہما جناح الذل من الرحمہ۔ اور عزیزوں، نوجوانوں، یاد رکھنا، ماں باپ نعمت، دو چیزیں ماں باپ سے حاصل ہوتی ہیں، کیے ہوئے گناہوں کو پروردگار عالم مٹا دیتا ہے، ڈلیٹ کر دیتا ہے۔ اگر انسان گناہگار ہے تو ماں باپ کے وجود سے پروردگار عالم کیے ہوئے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ زمانہ پیغمبر اکرم آیا، ایک شخص تھا جس نے اپنی 11 برس کی لڑکی کو زمانہ جاہلیت میں پروان چڑھایا، پالا، بیٹی کو ماں نے چھپا دیا تھا، باپ سفر میں تھا، بتایا نہیں کہ تم جو بچہ پیدا ہوا وہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے۔ جب سفر سے باپ پلٹ کے آیا ہے تو اسے معلوم یہ ہوا کہ 11 برس کی لڑکی گھر میں ہے، لڑکا نہیں ہے۔ یہ لے کے گیا اور لے جانے کے بعد اس نے اس بچی کو کنویں میں ڈال دیا، اور جب بچی کنویں میں گری ہے اور جا کے وہاں پہنچی ہے، اس وقت بھی وہ باپ کو پکار رہی تھی۔ جب یہ شخص کافر مسلمان ہوتا ہے، سنو، ماں باپ کی خدمت انسانوں کے گناہ کو مٹا دیتی ہے۔ یہ شخص مسلمان ہوتا ہے اور مسلمان ہونے کے بعد پیغمبر کی خدمت میں آیا, کہا یا رسول اللہ آپ رحمت للعالمین ہیں, ذرا یہ بتائیے مجھ سے گناہ ہوا ہے, اور اس نے اپنے گناہ کا تذکرہ کیا, کہا فرزند کا پیغمبر اکرم میں نے اپنی بیٹی کو قتل کیا ہے, آج میں اپنے کیے ہوئے گناہ پر نادم ہوں, پشیمان ہوں, یہ بتائیے کہ کیسے میرے گناہ بخشے جائیں گے. پیغمبر اکرم نے کہا یہ بتاؤ کہ تمہارے ماں اور باپ ہیں یا نہیں ہیں. اس نے کہا نہ میری ماں ہے نہ میرے باپ ہیں. کہا اگر تمہارے ماں اور باپ ہیں تو جاؤ ماں اور باپ کی خدمت کرو, وہ گناہ تمہارے اللہ معاف کر دے گا جو تم نے زمانے جاہلیت میں کیے ہیں. تو اگر کوئی نوجوان ماں اور باپ کی نافرمانی یا خدا کی نافرمانی کر رہا ہے تو ماں باپ کی خدمت سے اس کے وہ گناہ دھل جائیں گے اور دھو دیے جائیں گے. جب اس نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس تو ماں اور باپ نہیں ہیں, تو پیغمبر نے فرمایا سنیں, مجمع کے اندر جو لوگ ہیں وہ سنیں, موقع کتنا غنیمت ہے. اس نے کہا میرے پاس ماں تو نہیں ہے. پیغمبر نے پوچھا کیا تمہارے خالہ ہے, ماں کی بہن ہے یا نہیں ہے؟ تو کہا ہاں ماں کی بہن ہے. کہا جاؤ اس کی خدمت کرو, اگر تم نے اس کی خدمت کر لی تو اللہ اس کی خدمت کے سلے میں تمہارے گزرے ہوئے گناہوں کو معاف کر دے گا. اس صلوات پر دو محمد آل محمد. تو یاد رکھیے گا ماں باپ کے گناہوں کو بھی بخشا جا سکتا ہے, اولاد اپنے گناہوں کو بخشے اور ماں باپ کے گناہوں کی بخشش کا سبب بن سکتی ہے اولاد. کل مجھ سے پوچھنے والے نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ ماں باپ مر جائیں تو کیا کریں. میں بہت خوش ہوا کہ بات دل میں اتر تو گئی, یہ خیال پیدا تو ہوا کہ ماں باپ نہیں ہے تو کیا کریں. عزیزو پیغمبر اکرم کا زمانہ ہے, تاجروں کا ایک قافلہ ہے, بزنس کے لیے تجارت کے لیے جا رہا ہے. جہاں بھی شام ہوتی تھی خیمے لگا دیے جاتے تھے, قافلہ رک جاتا تھا. رکا, ایک تاجر بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کرنے لگا. قرآن کی تلاوت کرنے لگا, جب قرآن کی تلاوت کر رہا تھا تو زمین شگافتہ ہوئی اور ایک مردے نے گفتگو کرنا شروع کیا اس قرآن پڑھنے والے سے. بات ہوئی, تاجر گیا سفر پر, واپس ہوا اور آنے کے بعد پیغمبر اکرم سے کہا یا رسول اللہ میں جا رہا تھا, راستے میں پورا واقعہ سنایا. پیغمبر اکرم تو اس نے یہ بتایا کہ میں سورہ ملک پڑھ رہا تھا, میں سورہ ملک پڑھ رہا تھا. تو پیغمبر اکرم نے فرمایا اگر کوئی سورہ ملک اپنے مرنے والے بزرگوں, ماں باپ, عزیز و اقارب, رشتہ داروں کی قبروں پر سورہ ملک جا کے پڑھے گا تو قبر پر ہونے والا عذاب ٹل جایا کرے گا. تو عزیزو اگر تمہارے ماں باپ نہیں ہے کسی کے, اور اگر ماں باپ نہیں ہے پھر بھی وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ ماں باپ کے احسان سے سبک دوش ہو جائے, تو جائے اور ماں باپ کی قبروں پر بیٹھ کر کے سورہ ملک کی تلاوت کرے, اور نہیں کر سکتا ہے تو کسی ایسے سب جاننے والے اور پڑھنے والے کو لے جائے جو جا کے ماں باپ کی قبر کے اوپر سورہ ملک کی تلاوت کرے. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا جب لے کے جا رہے ہوں تو اس وقت خود بھی جائیے, اور جانے کے بعد اگر نہیں پڑھ سکتے ہیں, کچھ نہیں پڑھ سکتے ہیں, تو الحمد اور قل ھو اللہ تو پڑھ سکتے ہیں. تو انسان کا فریضہ ہے مرنے کے بعد بھی انسان کو ماں باپ کو یاد رکھنا چاہیے, اور اگر کسی نے مرنے کے بعد ماں باپ کو بھلا دیا, حدیثوں کی روشنی میں انسان زندگی میں آنکھ نہیں ہوتا, ماں باپ ہے زندگی میں, خدمت بھی کر رہا ہے, مزاج پرسی بھی کر رہا ہے, دور ہیں تو خط و کتابت بھی کر رہا ہے, لیکن جب دنیا سے چلے گئے تو پھر ماں باپ کو بھول گیا. تو اب روایت کہتی ہے ایسے لوگ بھی آنکھ ہو جائیں گے, ایسے لوگ بھی آنکھ ہو جائیں گے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ماہ مبارک رمضان ہے, اس میں آنکھ نہ ہو. قبرستان پر جائیں, قبروں پر جائیں, قبرستان پر جا کے اپنے اپنے بزرگوں کی روحوں کو ایصال ثواب کریں. اور تین چیزیں وہ ہیں جن کے دیکھنے سے گناہ منہدم ہوتے ہیں, گناہ گر جاتے ہیں, گناہ مٹ جاتے ہیں. تین چیزیں وہ ہیں جن کے دیکھنے سے گناہ, دیکھنے سے گناہ گر جاتے ہیں. پہلی چیز, اگر کسی شخص نے اب محبت سے اپنے والدین کے چہرے کو دیکھا تو اس محبت بھری نگاہ کا یہ اثر ہوگا کہ اللہ والدین کے اس سعادت مند بیٹے کے نام اعمال میں جو گناہ ہوگا وہ معاف کر دیا کرتا ہے. تو اگر کسی نے محبت بھری نگاہ سے اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھا تو اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دے گا. دو, اگر کسی نے خانہ کعبہ کی زیارت کی تو اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دے گا. زیارت البیت تنہدم الذنوب, گھر کی زیارت, زیارت البیت تنہدم الذنوب, گھر کی زیارت, بیت کی زیارت گناہوں کو منہدم کر دیتی ہے. تیسری چیز, امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی زیارت, ان کو دیکھ لینا گناہوں کو مٹا دیا کرتا ہے. دوسری حدیث میں ہے کہ علی کی محبت گناہوں کو کھا جایا کرتی ہے. عزیزان گرامی, دو حدیثیں میں نے آپ کو سنا دی, حب علی تاکل الذنوب, زیارت البیت تنہدم الذنوب, خانہ کعبہ کی زیارت گناہوں کو منہدم کرتی ہے, اور امیر المومنین کی زیارت گناہوں کو, اور علی کی محبت گناہوں کو کھا جاتی ہے. دونوں کا ایک بنیادی فرق ہے جو آپ کے سامنے ہے. دیکھیے, اگر کسی عمارت کو گرا رہے ہیں تو عمارت کا ملبہ رہ جائے گا, ملبہ نہیں مٹے گا. آپ عمارت کو گرا دیجئے, دیواروں, مٹی, اینٹیں, چھتیں, سارے آئٹم اس کے گر جائیں گے مگر نشان عمارت کا رہ جائے گا. لیکن اگر آپ نے کسی چیز کو جلا دیا تو جلانے کے بعد اس کا نشان مٹ جایا کرتا ہے. بیت اور اہل بیت کا بنیادی فرق یہ ہے کہ بیت کی زیارت سے گناہ گر تو جاتے ہیں مگر آثار گناہ باقی رہتا ہے. اہل بیت کی محبت سے گناہ مٹ بھی جاتے ہیں اور آثار بھی مٹ جایا کرتا ہے. تو عزیزان گرامی, اور پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ, اس خدا سے ڈرو, بل ارحام, اور قطع رحم سے ڈرو. قطع رحم کی سب سے بنیادی جو فردیں ہیں وہ ماں اور باپ ہیں. اس کے بعد قطع رحم کے دائرے میں یعنی کون کون سے رشتے دار ہیں جن سے انسان کو اپنے راستے رشتوں کو سوار کرنا چاہیے, اپنی دوستی کو برقرار رہنا چاہیے. یہ کچھ ایسے رشتے ہیں جن کا تذکرہ میں آپ کے سامنے آنے والی تقریروں میں کروں گا. بس خلاصہ کلام یہ ہے کہ واجب ہے, واجب ہے قرابت داروں سے تعلق کو قائم رکھنا, اور حرام ہے قطع رحم کرنا, قرابت داروں سے رشتوں کو توڑنا. آخری بات ہے جو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں, ایک دعا ہے, دعائے مکارم الاخلاق. دعائے مکارم الاخلاق امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا ہے. دیکھیے, صلوات نہیں بھیج دے آپ لوگ, اللهم صل على محمد وعلى محمد. دعائے مکارم الاخلاق میں امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام اپنے قرابت داروں کا تذکرہ کرتے ہیں. امام کی سیرت میں یہ تھا کہ امام رات میں اپنے عزیزوں, قرابت داروں, اور مومنین کے گھروں پر جا کر روٹیاں دیتی تھی، لیکن اپنے کو چھپا لیتی تھی، اپنے چہرے کے اوپر نقاب ڈال لیتے تھے تاکہ کوئی پہچانے نہیں. لہذا امام کی سیرت میں یہ ملتا ہے کہ امام بعض اپنے قرابت داروں کے گھروں پر جب جاتے تھے تو جانے کے بعد جب ان کے کھانے اور پینے کا انتظام کرتے تھے تو وہ امام کو پہچانتے بھی نہیں تھے کہ یہ امام زین العابدین ہیں جو ہماری خدمت کر رہے ہیں. تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ مدینے کا کوئی دوسرا ہے جو میری خدمت کر رہا ہے. تو وہ خود امام زین العابدین سے کہتے تھے، تم بندہ مومن ہو کر کے ہماری خدمت کر رہے ہو، وہ امام وقت کیسے ہیں جو ہماری خدمت نہیں کر رہے ہیں. مگر امام زین العابدین ظاہر نہیں کرتے تھے کہ میں ہی امام زین العابدین ہوں. تو عزیزو، اگر قرابت دار ہے کوئی تو نیکی کیجیے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ اس کے اوپر اظہار کر لیں کہ میں نیکی کرنے والا تمہارا قرابت دار ہوں. نیکی کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان جب نیکی کرے تو اس کو آؤٹ کر دے. پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ میں نیکیوں کو دیکھنے والا ہوں اور تمہارے عمل کو قبول کرنے والا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا رب یا رب یا رب، یا رب یا رب یا رب. الہی بحق محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام. جمیع مومنین مومنات جو دنیا سے گزر گئے ان کے درجات کو عالی فرما. الہی حاضرین کے والدین اگر زندہ ہوں صحت و عافیت و سلامتی عنایت فرما. اگر دنیا سے گزر گئے ان کے درجات کو عالی فرما. الہی نوجوانوں میں بچوں میں دین و دیانت و تقویٰ کرامت فرما. توفیق تلاوت قرآن عنایت فرما. الہی جن لوگوں نے بمبئی حدود بمبئی سے باہر دعاؤں کی فرمائش کی ہے یا اللہ ان سب کی حاجتوں کو روا فرما. الہی جو قرضدار ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. جن کی روزیوں میں کمی ہے روزیوں میں برکت عنایت فرما. جو کاروبار میں مشغول ہیں کاروبار میں برکت عنایت فرما. جو ملازمت میں لگے ہیں الہی ان کے رزق میں برکت عنایت فرما. مسجد و اذا خانوں کو آباد فرما. مومنین جہاں کہیں بھی ہوں زمین و آسمان کی بلا